This conference is being recorded.
شيخ ابو جاري
السلام والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال سبحانه وتعالى إن الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما نقاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله محترم سامعين الحضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محض اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ نے مجھ نکارا طالب علم کا انتخاب کیا جس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے علمی استفادہ کے مواقع اور توفیق عطا فرمائے. یقینی طور پر طلب علم کا راستہ آج کے دور میں سب سے بہترین راستہ ہے. یہ دور پرفتن دور ہے کی زیادہ تر کی جو ہے انسان کے دین اور عقیدہ ہو رہی ہے اور یہ حملے چونکہ بہت ہی تباہ کن ہیں اس لیے ناقابل برداشت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بہت سے فتنوں کے فقوع کی خبر دی ہے. کہیں تو فرمایا کہ تکون فتن کموج البحر کہ میری امت میں فتنے آئیں گے سمندر کی لہروں کی طرح یوقف بعضها بعضا جس میں ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا. یعنی جو جو وقت بڑھتا جائے گا ہر نیا آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے بڑا ہوگا. اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع نہل مظلم فرمایا کہ میری امت میں فتنے ہوں گے تسلسل کے ساتھ جیسے سیاہ رنگ کے رات کی سیاہی میں سیاہ رنگ کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو باہم ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں. اور کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی کثرت کو بارش کے قطروں سے تشبیہ دی ہے. اور ان فتنوں کی جو ہولناکی اور خطورت ہے, خطرناکی ہے, اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یصلح فیہ الرجل ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا, یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر بن چکا ہوگا. یہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے بہت ہی چھوٹے معمولی فائدے کو دیکھ کر. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقوع کی خبر دی ہے. ان فتنوں میں بچاؤ راستہ ایک تو علم نافع ہے, جس شخص کا سینہ کتاب و سنت کے علم سے منور ہوگا, جو کہ اللہ رب العزت کا نور ہے, وہ یقیناً ان فتنوں سے بچ جائے گا. جیسا کہ ابو داؤد طیالسی کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ من حشاہ اللہ العلم, کہ ان فتنوں سے بچے گا وہ انسان جس کے پیٹ کو اللہ رب العزت, جس کے سینے کو اللہ تعالی علم سے بھر دے, اور دوسرا ان فتنوں سے وہ بچ سکے گا جس کے پاس علم نافع اور عمل صالح کی اساس موجود ہو. نیک عمل, نیک عمل کرنے والا, اس علم نافع کے مطابق عمل کرنے والا ان فتنوں سے بچ جائے گا. جیسے کہ فن بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نیند سے جلدی بیدار ہو گئے اور آپ کافی پریشان تھے, اور آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ ماذا انزل الليل فتنی وماذا فتح من الخزائن, کہ سبحان اللہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بہت سے فتنے دکھائے ہیں اور میری امت کے لیے بہت سے خزانے بھی کھول دیے ہیں. تو ان فتنوں کی خبر دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اے فضو صواحب الحجر, کہ جو ان کمروں میں عورتیں سو رہی ہیں یعنی آپ کی بیوی ہیں, ان سب کو جگا دو اور ان سے کہہ دو کہ رب کافیت فی الدنیا عاریت یوم القیامہ, کہ دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن پہن ہوں گی, یعنی دنیا کے لباس, مالداری کے لباس اور کسی عہدے کا لباس یہ دنیا کی حد تک ہے, قیامت کے دن ایسا کوئی لباس نہیں ہوگا, اور تم سب کو اللہ رب العزت کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنوں کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ حکم دینا کہ میرے اہل خانہ کو جگاؤ تاکہ وہ قیام اللیل پڑھ سکیں, قرآن پڑھ سکیں, نوافل پڑھ سکیں, اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ علم پر عمل ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو, اور اللہ رب العزت کی خشیت, نوافل کا اہتمام اور اذکار کا اہتمام, یہ بھی فتنوں سے بچاؤ کے لیے ازحد ضروری ہے. تو ہماری اس گفتگو سے واضح ہوا کہ چونکہ آج کے دور میں فتنوں کی بہتات ہے اور فتنوں کی زد میں ہر شخص کا دین آ سکتا ہے, اور انسان صبح کو مومن اور شام کو کافر ہو سکتا ہے والعیاذ باللہ, اور بچاؤ کا راستہ علم نافع ہے. کہ ہمارے سینے اللہ رب العزت کی وحی کے نور سے منور ہوں, یہ ایک بچاؤ کا بہترین راستہ اور بڑی قوی اساس ہے. تو یقیناً علم نافع کا انتخاب اور خاص طور پہ عقیدے کی اصلاح, اللہ رب العزت کی معرفت اور امور ایمان کی پہچان, یہ ایک بڑا مضبوط ہتھیار ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے, باب العلم قبل القول والعمل, کہ ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے. یہ باب بہت ہی عظیم باب ہے اور یہ ایک عنوان بہت ہی علم سے بھرا ہوا عنوان ہے, جس کی شرح میں کئی جلدیں تصنیف ہو سکتی ہیں, اور یہ عنوان تقریباً ایک ضرب المثل کے طور پہ علماء کے مابین مشہور ہو چکا ہے کہ ہر قول و عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص کوئی قول کہے, کوئی بات کہے علم کی بنیاد کے بغیر, یا کوئی عمل کرے علم کی بنیاد کے بغیر یعنی جہالت کی بنیاد پر, تو وہ قول اور عمل یقیناً غلطی پر ہوگا, اور اللہ کے ہاں نہ صرف یہ کہ قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ اس انسان کے لیے بہت بڑی وعید اور اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے. میں قول کی ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا. ایک انسان جنت والے عمل کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ عمل کر کر کے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. ثم يتكلم بكلمة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. جنت کے اتنا قریب پہنچ کر اس کی زبان سے ایک بول ایسا نکلتا ہے, وہ ایک بات ایسی کر جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بات اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی قول جو شرعی میزان پر نہ ہو اور علم کی اساس پر نہ ہو وہ کتنا خطرناک ہے. تو ہر قول سے پہلے علم ہے کہ انسان جو بات کہے اس کو علم اور شریعت کی میزان پر تول کر کہے, تاکہ وہ انسان کے لیے نقصان دینا ہو. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان رجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا, کہ ایک شخص اللہ رب العزت کی ناراضگی کی کوئی بات کہتا ہے, یعنی اس بات میں اس کے پاس علم کی اساس نہیں ہوتی, وہ اس بات کی خطورت کو نہیں جانتا اور وہ بات کہہ ڈالتا ہے, اور وہ بات کہہ کے بھول بھی جاتا ہے, اسے اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی, اور یلقی اللہ علیہ سخطہ الى یوم یلقاہ, اور اللہ تعالیٰ اس ایک بات پر ناراض ہو کر اس شخص پر قیامت کے لیے لعن تیر پھٹکاریں برساتا رہے گا. تو اس سے اس عنوان کی اہمیت واضح ہوتی ہے, العلم قبل القول, کہ ہر قول سے پہلے علم ہے. اسی طرح ہر عمل سے پہلے بھی علم ہے. عمل جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, عمرہ ہے, جہاد ہے, فرائض ہیں, نوافل ہیں, یہ سب عمل ہیں, اور ہر عمل سے قبل علم چاہیے کہ وہ عمل کیسے کیا جائے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا آغاز کیا ہے, اس کی انتہا کیا ہے. ہر عمل کے بارے میں جو صحیح علم ہے کتاب و سنت کا, وہ ہونا چاہیے. اور اگر وہ عمل علم پر قائم نہیں ہوگا اور غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی, اس نے ایک غلطی کر گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہ جائیے پھر نماز پڑھیے, آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں. اس نے پھر پڑھی, آپ نے پھر یہی فرمایا. اس نے تیسری بار پڑھی, آپ نے پھر یہی فرمایا کہ پھر پڑھیے, آپ کی نماز نہیں ہوئی. جس سے آپ اندازہ کیجیے, حالانکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے اور بار بار پڑھ چکا ہے, لیکن چونکہ اس کی وہ نماز علم صحیح پر قائم نہیں تھی, اس میں ایک غلطی تھی, لہذا اس کی اس نماز کو مسترد کر دیا گیا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم و عمل سے قبل علم کتنا ضروری ہے, لہذا اس علم پر توجہ دینی چاہیے, اس کی رغبت اور شوق دل میں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے حصول کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ پاک کا فرمان ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو شخص ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے اور ان کا راستہ کھول دیں گے, ان کو اور توفیق دیں گے اور آسانیاں پیدا کر دیں گے. تو یقیناً اس علم کے راستے میں کوشش کرنی چاہیے اور خوب کوشش کرنی چاہیے, طلب علم کی حرص ہونی چاہیے اور یہ حرص پوری زندگی قائم رہنی چاہیے. اس حرص کا بڑا فائدہ ہے, کیونکہ حرص پر اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ راستے کھول دیتا ہے, بلکہ بہت ہی عظیم علم بندوں کو عطا فرماتا ہے. میں اس حرص پر طلب علم کے فائدے کے حوالے سے صرف دو چھوٹے سے واقعات آپ کو بتاتا ہوں, تاکہ انہیں سن کر ہم بھی اپنے اندر طلب علم کے حرص کو جوان کر لیں اور ہمیشہ اس حرص کو برقرار رکھیں, ہمیشہ ہمیں طلب علم کا شوق ہو. ایک واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر گھر آ گئے, لیکن فرماتے ہیں کہ گھر آتے ہی میں نبی علیہ السلام سے اداس ہو گیا اور طبیعت میں ایک عجیب بے قراری بھی آ گئی اور دل چاہنے لگا کہ میں دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں اور آپ کی صحبت میں وقت گزاروں, تاکہ اس گزارے ہوئے وقت میں مجھے کوئی علم حاصل ہو جائے اور علمی فائدہ ہو جائے, کچھ عمل کی اصلاح ہو جائے. یہ سوچ کر وہ نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. نبی علیہ السلام کے گھروں میں دیکھا, آپ وہاں موجود نہیں تھے. مسجد میں دیکھا, وہاں موجود نہیں تھے. بازار میں ڈھونڈا, وہاں بھی نہ ملے. تو ایک باغ کے پاس گزر رہے تھے تو اچانک دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر ہوں. چنانچہ بڑی کوشش کر کے وہ باغ میں داخل ہوئے اور واقع سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی, نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور جا کر سارا ماجرا بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو ایک عظیم علم دیا اس وقت. یعنی آپ ابو ہریرہ نے جو طلب علم کی حرص اپنے اندر قائم کی تھی, اس کا ان کو فائدہ ہو گیا اور ایک عظیم علم نبی علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ من لقیت وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ فانی رسول اللہ فبشرہ بالجنہ, کہ تم اس باغ سے باہر چلے جاؤ اور باغ سے باہر جو بھی تمہیں اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیتا ہوا ملے اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہوا ملے. جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوا ملے, جو بھی ملے اسے جنت کی بشارت دے دو, اور تصدیق کے لیے میرے جوتے ساتھ لے جاؤ تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی تم مجھ سے مل کر آ رہے ہو اور یہ علم میں نے ہی دیا ہے. چاچے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا علمی فائدہ ہوا اور کتنی عظیم شان حدیث انہیں حاصل ہوئی, انہوں نے وہ حدیث روایت کی اور آج وہ حدیث دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے, تو کتنا ان کو فائدہ اور ثواب اس کا حاصل ہو رہا ہوگا. ایک تو اس حرص پر انہیں عظیم شان علم حاصل ہوا, دوسرا یہ حدیث انہیں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے, اور جہاں جہاں تک پہنچ چکی ہے اور جہاں جہاں تک اس وقت پہنچ رہی ہے اور قیامت تک پہنچتی رہے گی, اس حدیث کا اجر و ثواب ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں انہیں حاصل ہوتا رہے گا. تو یہ ایک دلیل ہے کہ طلب علم کی اگر حرص ہر وقت قائم رہے تو اللہ رب العزت کس طرح علم کے راستے کھولتا ہے اور کس قدر علم نافع عطا فرماتا ہے. دوسرا واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام سے ایک بار سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے سے قبل فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھ سے یہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا. سوال بڑا عظیم ہے اور بہت ہی اہم ہے, مگر آج تک مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں کیا. لیکن میں سوچا کرتا تھا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے گا تو سب سے پہلے تم ہی کرو گے. وجہ کیا ہے؟ لما رأیت من حرص قائد الحدیث, میں طلب حدیث کے سلسلے میں آپ کی حرص کو جانتا ہوں, بڑے حریص ہیں حدیث کو طلب کرنے میں. تو اس آپ کے حرص کا تقاضا یہ تھا کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ آپ ہی سے کروائے گا, اور آج آپ نے کر دیا. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بھی باب قائم کیا ہے کہ باب الحرص علی طلب الحدیث, کہ طلب علم اور طلب حدیث پر حرص ہونی چاہیے. اس حرص کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیجئے کتنا عظیم سوال انہوں نے کیا اسی حرص کے تحت, اور پیغمبر اسلام انہیں یہ علم نافع عطا فرما رہے ہیں. جواب یہ کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, کہ قیامت کے دن میری شفاعت صرف ان خوش نصیبوں کو نصیب ہوگی جو بالکل خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, پورے اخلاص کے ساتھ, جس میں ریاکاری نہ ہو بلکہ محض اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, اعتراف کریں, تو انہیں میری شفاعت نصیب ہوگی. تو یہ عظیم علم نافع ابو ہریرہ کو حاصل ہوا ان کی حرص علم اور حرص حدیث کی بنا پر, اور وہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث قیامت تک پہنچتی رہے گی اور پھیلتی رہے گی, اور جہاں جہاں پہنچے گی اور جہاں جہاں لوگ اس کو پڑھیں گے حاصل کریں گے وہاں وہاں لوگ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو یہ حرص علم کا فائدہ کہ اللہ رب العزت کس طرح علم کے خزانے ادا فرماتا ہے, اور کتنے پیارے جو ہیں وہ اللہ تعالی مسائل واضح فرماتا ہے. تیسرا ایک اور چھوٹا سا واقعہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا, یہ اپنی قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دن فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ بکریاں چرانے کا وقت مجھ کو بڑا بوجھل محسوس ہو رہا ہے, بس دل یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی وقت ختم ہو تاکہ بکریوں کو میں واپس ان کے باڑے میں باندھ کر اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤں اور آپ سے علم نافع حاصل کروں. وقت ختم ہوا اور وہ بکریوں کو لے کر واپس آئے اور پیغمبر علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. سب سے پہلے مسجد میں دیکھا, مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور کچھ صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر علیہ السلام درس ارشاد فرما رہے تھے. اب عقبہ بن عامر کی جو خواہش اور حرص تھی وہ فوراً ہی پوری ہو گئی اور پیغمبر علیہ السلام بنفس نصیف موجود تھے بلکہ درس ارشاد فرما رہے تھے. عقبہ بن عامر اس درس کی مجلس میں شریک ہو گئے. اس وقت نبی علیہ السلام ایک حدیث ارشاد فرما رہے تھے کہ من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص اچھا وضو کر لے اور پھر دو رکعت نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عقبہ بن عامر یہ حدیث سن کر جھوم اٹھے اور یہ کہہ اٹھے کہ واہ واہ, کتنی اسلام میں سماحت ہے کہ وضو اور دو نفلوں پر پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ابھی اس بات پر وہ خوشی کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ کسی نے پیچھے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, انہوں نے جھانک کر پیچھے دیکھا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. امیر عمر فرماتے ہیں کہ عقبہ تم یہ حدیث سن کر اتنا جھوم اٹھے ہو, جو اس سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے تم نے وہ نہیں سنی, اگر وہ سن لیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. عرض کیا کہ بتائیے وہ حدیث کیا تھی. تو امیر عمر نے فرمایا کہ وہ حدیث یہ تھی, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ بعدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ, کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا. تو آپ اندازہ کیجیے کہ عقبہ بن عامر اس وقت کس قدر ان کے اندر طلب علم کی حرص تڑپ تھی اور کتنا شوق تھا, وہ بے چین اور بے قرار تھے کہ یہ کام کا وقت گزر جائے اور میں فارغ ہو کر نبی علیہ السلام تک پہنچ جاؤں اور آپ سے علم حاصل کروں. تو اللہ نے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیے اور دو عظیم الشان حدیثیں ان کو حاصل ہوئیں اور ان کی روایت سے وہ دونوں حدیثیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں اور قیامت تک بیان بھی ہوتی رہیں گی اور ان پر عمل بھی ہوتا رہے گا. یہ سب حرص علم کے فائدے اور علم کی طلب اور تڑپ کے جو ہیں وہ فوائد اور اجر ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور کس طرح اس کو فضائل حاصل ہوتے ہیں. یقیناً طلب علم کے لیے کہیں جانا, علماء کے پاس جانا یا کچھ بھی کوشش کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ کا یہ ارشاد گرامی, آپ یہ فرما رہے تھے کہ من سلك طریقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طریقا الى الجنه, کہ جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے طلب علم کے لیے اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے تو اللہ تعالی اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو گویا طلب علم کی راہ پر چلنا جنت کی طرف جانا ہے. تبھی تو سلف صالحین حصول علم کے لیے بہت لمبے سفر کیا کرتے تھے. یہی حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سنی مدینے سے دمشق جا کر, وہ شخص مدینہ میں تھا اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے اور وہ اس حدیث کے سماع کے لیے مدینے سے دمشق گئے تھے اور وہاں جا کر ان سے وہ حدیث سنی تھی. اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر مدینہ سے شام کی طرف عبداللہ بن عنیس کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے, صرف ایک حدیث, اور وہ حدیث حدیث قصاص کے نام سے معروف ہے. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع بنے گا وہ حدیث آپ کو سنائیں گے, اس میں بڑے علمی فوائد موجود ہیں. اسی طرح بہت سے سلف صالحین سے ان کے سفر منقول ہیں, جیسے عامر الشعبی ایک حدیث روایت کرتے ہیں رئیس رائد گڑھ کے ایک خراسانی جو اس سے مسائل معلوم کر رہے تھے, انہیں یہ فرماتے ہیں کہ خود ہو دون شہین فقد کنہ نرحد لما دونہ ہو للمدینہ, کہ تم یہ حدیث لے لو کسی کوشش اور محنت کے بغیر, ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینہ پیدل جایا کرتے تھے. مسروق علماء تابعین میں سے ایک آیت کی تفسیر کے لیے وہ کوفہ سے بصرہ گئے, جس شخص کے پاس گئے تو بصرہ میں موجود نہیں تھا, تو واپس آ گئے, پھر پتہ چلا کہ وہ شخص اس وقت شام میں ہے, تو پھر وہ کوفہ سے شام گئے اور وہاں اس سے ملاقات کی اور فائدہ مبارک تفسیر اس سے معلوم کی. اور اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ سلف صالحین سے ملتے ہیں. یہ حدیث جو ہے جو کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اس کا ایک معنی بھی یہی ہے کہ قدموں سے چل کر جانا کسی درسگاہ کی طرف, کسی عالم کی طرف, اور اس سے علم اور حدیث حاصل کرنا, قدموں سے چلنا. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو شخص ایک راستے پر چلے طلب علم کے لیے, اس راستے سے کیا مراد ہے؟ اس راستے سے مانوی راستہ مراد ہے, یعنی قدموں سے چلنا اور ہے لیکن اس راہ پر چلے جو علماء کا راستہ ہے, محدثین کا راستہ ہے, سلف صالحین کا راستہ ہے, اور جو طلب علم کا بالکل صحیح راستہ ہے اس راستے پر چلے, جو صحیح خطوط اور صحیح بنیادیں ہیں ان پر چلے. بہت سے لوگ طلب علم کی راہ پر چلتے ہیں مگر حصول علم کے قواعد ان کے پاس صحیح نہیں ہوتے اور ان کے طلب علم کے طرق واضح نہیں ہوتے, مبہم ہوتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ علم نافع حاصل نہیں کر پاتے. طلب علم کے صحیح قواعد کیا ہیں اور علم حاصل کرنے کے صحیح اصول کیا ہیں؟ ایک قول عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا, بہت بڑے محدث تھے, وہ اس میں انشاءاللہ مفید ہوگا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب علم کے چھ مرحلے ہیں اور چھ راستے ہیں, چھ اصول. اول العلم النیہ, اول العلم النیہ, ثم القراء, ثم الفهم, ثم الحفظ, ثم العمل, ثم الاداء. کہ علم کا جو پہلا اصول ہے وہ نیت ہے, یہ طالب علم کی نیت بالکل خالص ہو, صحیح ہو, مستقیم ہو, اس میں کوئی تجی نہ ہو. تو بتانا چاہتا ہوں کہ طالب علم کی نیت کیا ہونی چاہیے. طالب علم کی نیت نمبر ایک یہ ہو کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے اور اپنے سینے کو نور وحی سے منور کرنا ہے. علم سے جہالت دور ہوتی ہے, یہ سب سے پہلا مقصد ہو کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے. اس کے بعد اس علم پر عمل کرنا ہے. جہالت دور کرنا کافی نہیں ہے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ صرف علم کو حاصل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. علم کو حاصل کرنا منزل نہیں, صرف منزل کا راستہ ہے. منزل تو عمل ہے, حصول علم منزل نہیں ہے, راستہ ہے, اور منزل عمل ہے. جو شخص علم حاصل کر لے عمل نہ کرے, اس کی مثال اس شخص کی ہے جو وضو کر لے اور نماز نہ پڑھے. جو بہت زیادہ رقم خرچ کر کے بیت اللہ پہنچے اور حج نہ کرے, احرام باندھ چکے ہیں بیت اللہ پہنچ چکے حج نہ کرے. اسی طرح جو شخص علم حاصل کر لیتا اور عمل نہیں کرتا, تو اس کا حصول علم محض بیکار ہوتا ہے بلکہ زیادہ اس کی بربادی کا باعث ہوگا, کیونکہ اس نے علم حاصل کر کے اپنے اوپر علم کی حجت قائم کر لی, اور حجت قائم کرنے کے بعد اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اللہ کی شدید پکڑ کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. ایک شخص کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور وہ عمل نہ کر پایا, تو اس کا جہل اللہ کے عذر کا باعث ہو سکتا ہے, لیکن ایک شخص کو علم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا, وہ تو علم کی حجت قائم کر چکا ہے, اب اگر عمل نہ کرے تو اللہ کے ہاں بہت ہی کڑی پکڑ کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. تو طلب علم کی نیت کیا ہے؟ نمبر ایک, اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا. نمبر دو, اس علم پر عمل کرنا. اور یہ دونوں باتیں کس لیے ہوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. کہ تمام اعمال کی جو صحت اور قبولیت ہے وہ نیت پر ہے, اور ہر شخص کو اس کے علم سے کیا ملے گا؟ جو وہ عمل کرے گا. تو یہ ہے علم کی کا پہلا اصول, کہ نیت بالکل مستقیم ہو. نیت کیا ہو؟ اپنے آپ کی جہالت کو دور کریں اور علم و معرفت کے خزانے حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی وحی کے علم سے اور اس نور سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کریں, اور پھر پورے اس علم پر عمل کریں. اور یہ طلب علم اور عمل, یہ دونوں صرف اس لیے ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مقصد نہ ہو. تو یہ ہے علم کا پہلا اصل. دوسرا اصل ثم القراءة, علم کو پڑھنا سننا, علماء سے حاصل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما العلم بالتعلم, تو علم تو علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. علماء نے اپنے اساتذہ سے سیکھا, انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا, حتیٰ کہ سلسلہ چلتے چلتے صحابہ تک پہنچا, اور صحابہ اکرام نے وہ علم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو اس طرح یہ سیکھنے کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. چنانچہ علماء پر پڑھنا, علماء سے سننا, علماء ربانیین جو واقعی اہل ذکر ہوں اور واقعی اللہ کی وحی کی بات کرتے ہوں, اور وہ یہ جانتے ہوں کہ علم تو کتاب و سنت کا علم ہے, یہ جنون گمانات اور یہ رائے یہ علم نہیں ہے, یہ تخرصات ہیں, یہ تخمینے اور ظن یہ علم نہیں ہے, بلکہ یہ راستہ سراسر اللہ رب العزت کی وحی کی ضد اور اس کے مخالف ہے. اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو علم نافع کے راستے آسان کر دیتا ہے جن کا واقعہ ان علماء کا راستہ ہو جو اہل ذکر ہیں, علماء ربانیین ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے, اور جو واقعہ اللہ رب العزت کی نور وحی کو بیان کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. اور جو لوگ ایسے علماء سے رابطہ نہ رکھیں بلکہ ان سے رابطہ رکھیں جن کا علم تخمینوں پر قائم ہو, زنون پر قائم ہو, آراء پر قائم ہو, چون کے چنانچہ پر قائم ہو, تو وہ کبھی صحیح علم تک نہیں پہنچ سکیں گے, بلکہ اسی گمراہی کے علم کو صحیح سمجھتے رہیں گے, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوگا. قرآن حکیم کا ایک فرمان بہت ہی قابل غور ہے, تو میں یعش عن ذکر الرحمن نقیب له شیطان فہو له قرین, کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کر لے, رحمان کا ذکر قرآن عزیز انا نحن نزلنا الذکر, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیتا ہے, اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے. جو اعراض نہ کرے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی وحی سے اور قرآن و حدیث سے, ان کے لیے تو ضمانتیں ہیں کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے. طرف تو فی کما رسم تم ابدا کتاب اللہ و سنتی, کہ تمہارے بیچ میں جو کچھ جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے اگر تم تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے بلکہ حق پر قائم رہو گے. یہ حق پر قائم رہنے کی ضمانت ہے. لیکن جو لوگ کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں, تو میں یعش ذکر الرحمن اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, اللہ کی وحی سے اور کتاب و سنت کے علوم سے اعراض کرتے ہیں, فرمایا اس ان پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ انہم یصدونہم عن السبیل, وہ شیطان ان کو السبیل سے روکتے ہیں, صراط مستقیم سے اور اللہ کے سیدھے راستے سے, اللہ کی وحی سے. ویحسبون, اور وہ سمجھتے ہیں, انہم مہتدون, کہ ہم تو ہدایت پر ہیں, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, وہ اپنے گمراہی کو حق سمجھتے ہیں, ہدایت سمجھتے ہیں, حالانکہ نور وہیں سے بالکل دور اور شیطان ان کے دوست, اور وہ گمراہی کے راستے سجا کر پیش کرتے ہیں, اور وہ ان سجے ہوئے متعین راستوں کو ہدایت سمجھ کر اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے, ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوں گے؟ عمل کے باوجود وہ لوگ جو اپنی ہر کوشش کو بہترین سمجھتے رہے, اپنے ہر کام کو اچھا سمجھتے رہے, حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے سب بیکار تھا. تو بات ان کی سمجھ کی تھوڑی ہے, کسی کی سمجھ حق نہیں ہوتا اور کسی کی سمجھ دین نہیں ہوتا, بلکہ دین اور حق ما قال اللہ اور قال رسول ہے. لہذا جو دوسرا جو علم کا اصل ہے, قرآن اور سماع علماء سے, علماء حق سے جو نور وحی کی بات کریں, تو یہ علم کا دوسرا راستہ دوسرا اصل ہے. پہلا اصل حفظ نیت, دوسرا اصل علماء سے سننا اور پڑھنا اور ان سے حصول علم. پیغمبر اسلام کا فرمان, اللہ سألو فإنما شفاء الحي سؤال, یہ لوگ علماء سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ ایک بیمار انسان کی شفا سوال کرنے میں ہے. اور تیسرا اصل کیا ہے علم کا؟ فرماتے ہیں کہ ثم الفهم, اس علم کا فہم آ جائے, صحیح سمجھ. یہ بڑی پتے کی بات ہے, صحیح سمجھ. ورنہ آج بیشتر دنیا کا جو دین کے ساتھ لگاؤ ہے وہ جذباتی حد تک ہے, فہم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, صرف جذباتی حد تک ایک لگاؤ ہے دین کے ساتھ. یہ جذبات قطعاً مفید نہیں, کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جذبات, لیکن دین کسی کے جذبات کا نام نہیں ہے. دین تو صحیح علم کا نام ہے, اور صحیح علم تو فہم کا نام ہے. کسی نے پیارے سے عمر فرمایا کرتے تھے, من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے بھلائی کا فیصلہ فرما لے, اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یعنی دین دینا اور ہے اور دین کی سمجھ دینا اور ہے. دین کے ساتھ لگاؤ اور تعلق بہت لوگوں کا ہے, لیکن یہ لگاؤ اور تعلق کافی نہیں ہے جب تک صحیح فہم نہ ہو. لیکن صحابہ کے دور سے اس کی مثال آپ سن لیجیے. ابو بردہ بن نیار نے اپنی قربانی کا جانور عید کی نماز سے قبل ذبح کر لیا. نبی اسلام اس کے گھر کے پاس سے گزرے, خون نظر آیا, بلا لیا کہ تم نے کیا کیا؟ عرض کیا کہ میں نے اپنے جانور ذبح کر لی نماز سے پہلے. عرض کیا کہ جی ہاں, میرے پڑوسی بہت غریب ہیں اور میری یہ خواہش تھی, چاہت تھی کہ آج ان کو جلد از جلد گوشت مل جائے, تاکہ آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. آج کا دن ہمارا تہوار ہے اور کھانے اور پینے کا دن ہے. یہ ان کا جذبہ تھا, ان کی خواہش اور چاہت تھی, تو یقیناً بہت ہی پاکیزہ تھی. وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو, اصحاب صفہ کو, غربا اور مساکین کو کھلانا چاہتے تھے اور کھلا کر خوش ہونا چاہتے تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دل کا شاعت اللہ میں ابو بردہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیونکہ دین جذبات کا نام نہیں ہے, دین تو نام ہے صحیح شریعت پر عمل کرنا, کتاب و سنت پر عمل کرنا. اور یہاں صحیح شریعت یہ ہے کہ پہلے نماز ہوگی پھر قربانی ہوگی. تم نے ترتیب الٹی کر دی. اگرچہ تمہارا جذبہ بہت نیک ہے اور تمہاری چاہت بڑی اچھی ہے, لیکن دین صرف ان جذبات کا نام نہیں. تو صحیح فہم, یہ تیسرا اصل بٹھا لیجیے ذہن میں, کہ دین کا صحیح فہم ہونا چاہیے تاکہ اس فہم کے مطابق عمل ہو. اور چوتھا اصل ثم الحفظ, اس کو حفظ کرنا, یاد کرنا, کہ جو علم پڑھیں بڑے توجہ سے پڑھیں, اس طرح غور سے کہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے, دل میں بیٹھ جائے. جو علم یاد ہوتا ہے وہ انتہائی نفع بخش ہوتا ہے. انسان کبھی حضر میں ہے, کبھی سفر میں ہے, کبھی لوگوں کے ساتھ ہے, کبھی تنہائی میں ہے, اور ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اگر علم یاد ہوگا تو کوئی نقصان نہ ہوگا, انسان عمل کر لے گا, اور اگر علم یاد نہ ہو تو پھر ممکن ہے عمل میں غلطی ہو, ممکن ہے فہم میں غلطی آ جائے, اور یہ غلطی بڑے بڑوں سے متوقع ہے. اس لیے علم کے فہم کے ساتھ حفظ بھی ہو, تاکہ ہر وقت علم کام آئے اور کسی وقت بھی کسی غلطی کا امکان نہ رہے. اور پانچواں اصل جو ہے وہ عمل کرنا ہے, کیونکہ علم عمل کے ساتھ, جیسا کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلمنا العلم والعمل جميعا, ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے. یعنی علم اور عمل ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ لیا ہے. جو علم ہم کو ملتا اس پر ہم عمل کر لیا کرتے تھے. اور چھٹا جو اصول ہے علم کا ثم الاداء اس کو آگے پہنچا دینا اور آگے بیان کر دینا. اور یہ بہت سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ماخوذ ہیں. آپ نے منیٰ کے میدان میں مسجد خیف میں ایک دن ظہر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فاسدہ ووعاہ ثم اداہ کما سمعہ, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے گا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی جو میری ایک حدیث کو سن لے اور سن کر سمجھ لے اور یاد کر لے. حافظ رہو اور آؤ ہو, اس کو یاد بھی کر لے اور اس کو سمجھ بھی لے. سن ادا ہو کو میں سمجھ رہا ہوں, تو جس طرح سنا اس طرح آگے پہنچا بھی دے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے گا. تو اس حدیث میں طلب علم کے اس جو قول عبداللہ مبارک کا, اس کی بیشتر باتیں اسی حدیث سے ماخوذ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے خطبے کے طور پر منا کے میدان میں ارشاد فرمائی تھی. تو ان سارے نصوص سے اہمیت علم اور فضیلت علم واضح ہوتا ہے. پھر خواتین کو بھی علم کی قدم قدم پر ضرورت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ باب تعلیم الرجل اہلہ, کہ ایک شخص کا تعلیم دینا اپنے اہل کو وہ احمد اور اپنی لونڈی کو, اپنے اہل اور اپنی لونڈی کو دین کی تعلیم دینا اور دلوانا یہ بہت ہی اہم ہے. اس کے تعلق ایک حدیث ذکر کی ہے, اس میں نبی اسلام کا فرمان ہے کہ تین انسانوں کو اللہ رب العزت دوہرا اجر دے گا. اس میں ایک شخص ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہو, اس کو اچھی تعلیم دے, اچھا ادب سکھائے, پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے. تو یہاں حدیث میں لونڈی کی تعلیم کا ذکر ہے. امام بخاری نے اس کو یہاں پیش کیا, اس سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ استنباط کیا, اور وہ یہ ہے کہ جب لونڈی کی تعلیم کا اتنا اجر ہے, حالانکہ لونڈی کی ذمہ داری بڑی محدود ہوتی ہے, جب اس کی تعلیم کا اتنا اجر ہے جو خاتون ایک آزاد ہو اس کی تعلیم میں کتنا اجر ہوگا. لہذا ایک آزاد خاتون بہت زیادہ طلب علم کی مستحق ہے, اور خواتین کو حصول علم کی بہت ضرورت ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان کے عقائد میں کافی ضعف ہوتا ہے اور ان کے علم میں کافی جھول ہوتا ہے, تو اگر خواتین بھی کوشش کریں حصول علم کے طلب علم کی, یقیناً ان کے لیے ایک علمی سرمایہ حاصل ہوگا. اور علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے جو محاسن ہیں دین کے انہوں وہ سمیٹ سکیں گی اور حاصل کر سکیں گی. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو الگ درس دیا کرتے تھے. مسعود رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے انتقال کے بعد ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن خواتین کو درس دیا کرتے تھے. ایک خاتون کا طلب علم اور اس کا شوق اور اس کی حرص اور لگن بہت ضروری ہے. ہماری اس امت میں ایسی کئی خواتین گزری ہیں جو اپنے وقت کی اساتین شمار ہوتی تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کے ذریعے تقریباً آدھا دین ہم تک پہنچا, بلکہ پیغمبر اسلام کے گھر کی اکثر باتیں آپ ہی کے ذریعے سے منقول ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں. اور یہ ان کا ایک علمی جو ہے وہ طلب کی حرص اور شوق کی دلیل ہے کہ کس طرح انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے علم حاصل کیا. حفصہ بنت سیرین کہ محمد بن سیرین کی بہن تھی, اور آدم بن نبی عیاض کا قول ہے کہ محمد بن سیرین گو بڑے محدث تھے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بہن حفصہ بنت سیرین کا علم ان سے زیادہ تھا. سید ابن مسید انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ایک شاگرد سے کر دیا تھا, اور نکاح کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ شاگرد ان کی مجلس درس سے اکثر غائب رہتا تھا, بلکہ کافی عرصے تک نظر ہی نہ آیا. ایک دفعہ نظر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم اب مجلس درس میں کیوں نہیں آتے, تو انہوں نے جواب دیا کہ یا شیخ آپ کی بیٹی کے پاس آپ کا سارا علم موجود ہے اور کسی درس کا جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. تو اس کا آپ اندازہ کریں کہ خواتین کو کس طرح حصول علم کا شوق تھا اور طلب علم کا شوق تھا. لہذا اگر خواتین میں یہ لگن ہو, یہ جذبہ ہو, تو بڑا ہی قابل قدر ہوگا. اللہ پاک سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ رب العزت طلب علم کی اس حرص کو جو ہے وہ اور بڑھا دے, اور یہ بڑھنی بھی چاہیے. وقوف رب العزت علم ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مستقل دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے, میرے علم میں اضافہ کر دے. جو طلب علم کے لیے جاتے ہیں آتے ہیں, یہ تنقلات ہیں, تو ہر چیز دنیا کی ان کے لیے دعا کرتی ہے. دلوں کی چونٹیاں, پانی کی مچھلیاں, آسمان و زمین کے ہر مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے. یقیناً یہ بڑا ایک ایسا راستہ ہے جو فضل سے بھرا ہوا ہے اور برکت سے بھرپور ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ذرا کس طرح بیان کی, فضل عالم العادت کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے چودھری کی چاند کی فوقیت باقی ستاروں پر ہے, تمام ستاروں پر. اس میں صرف دو باتیں میں بتاؤں گا اور پھر اپنی بات ختم کر دوں گا. ایک تو طالب علم کی فضیلت کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ کتنا افضل ہے کہ اس میں اور ایک عابد میں جو شب بیدار ہو, روزے رکھنے والا ہو, نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو, تو ایک عالم کا اس عابد سے یہ فرق ہے جیسے چودھری کی چاند کا ستاروں سے فرق ہے. چودھری کا چاند چمکتا ہے اور اس کے نور سے دنیا منور ہوتی ہے, اور جو ستارے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں کس طرح کے وہ خود نظر آ جاتے ہیں, لیکن روشنی مہیا نہیں کرتے, ان کی روشنی ان کی ذات تک محدود ہے, آگے کسی تک پہنچتی نہیں ہے. لیکن چودھری کے چاند کی روشنی ان کی ذات تک بھی ہے اور آگے بھی دنیا کو منور کر رہی ہے. تو ایک عابد جو عبادت کرتا ہے اس کا یہ عمل اس کی ذات کے لیے ہے, لیکن ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر دائی ہوتا ہے اس کو پہنچاتا ہے آگے, تو اس کا علم دنیا کے لیے اور کائنات کے لیے ہے, دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے اور جہاں جہاں تک اس کے فائدے کی جو ہے وہ جھلک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک اس کے لیے صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کے خزانے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری یہاں ایک بات بڑی اہم بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو چودھری کا چاند کہا ہے. یہ کون سے علماء ہیں جو چودھری کا چاند ہے؟ یہ وہ علماء ہیں جو وہ چاند کیا ہے, چاند کا نور کیا ہے. چاند کا نور اپنا ذاتی نور نہیں ہے, بلکہ چاند کا نور سورج کی روشنی سے, چاند اپنا نور حاصل کرتا ہے سورج کی روشنی سے. تو چاند کا نور ذاتی نہیں بلکہ سورج کی روشنی سے کمایا ہوا نور ہے اور سورج کی روشنی سے حاصل کیا ہوا نور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو چودھری کا چاند کہا ہے. تو حقیقت میں صحیح عالم وہ ہے جس کا علم اور جس کا نور ذاتی نہ ہو بلکہ وہ سورج سے حاصل کیا گیا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورج کس کو کہا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراج منیر کہا ہے. تو ایک عالم ربانی وہ ہے جس کا علم تخمینوں پر قائم نہ ہو, ظنون پر قائم نہ ہو, شبہات پر قائم نہ ہو, چونکہ چنانچہ پر قائم نہ ہو, آراء اور قیاسات پر قائم نہ ہو, بلکہ اس کا علم ماخوذ ہو, مستفاد ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تبھی وہ چودھری کا چاند ہو سکے گا. کیونکہ چاند اپنا نور سورج سے حاصل کرتا ہے, ذاتی نہیں ہوتا. تو ایک عالم کا علم ذاتی نہیں ہوتا اور عقلی نہیں ہوتا, بلکہ اس کا علم اس سورج سے ماخوذ ہے جس کو قرآن نے سراج منیر کہا, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ایک حدیث میں علماء کو ستارے بھی کہا گیا ہے. وہاں تشریح کی وجوہ اور ہے. ستاروں کے تین کام ہیں اور یہ تین کام علماء بھی کریں گے تو علماء ہوں گے. ایک ستارے, قرآن کہتے ہیں کہ یہ آسمان کی زینت ہے. تو ایک عالم زمین کی زینت بن جائے علم نافع کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ, تقویٰ کے ساتھ, خشیت کے ساتھ, تعلق باللہ کے ساتھ, جس عالم میں یہ اوصاف ہوں گے وہ یقیناً زمین کی زینت ہوگا. دوسرا ستاروں کا کام یہ ہے کہ وہ رہنمائی کا کام کرتے ہیں. لوگ ستاروں کو دیکھتے تو پہلے اپنی سمتوں کا تعین کرتے, اپنی منزلوں کا تعین کرتے اور راستے اور موڑ راستوں کے معلوم کرتے. اس طرح ایک عالم دنیا والوں کے رہنما ہوتا ہے. اور تیسرا ستاروں کا کام یہ ہے کہ جو جن اور خطرناک شیاطین جاتے تھے آسمانوں کی طرف آسمانوں کی خبریں لینے کے لیے, تو آسمانوں کے ستارے ان پر اچھتے اور آگ بن کر ان پر حملہ آور ہوتے, ان کو جلا کر راکھ کر دیتے. اس طرح جو دنیا میں عالم ربانی ہے وہ آگ ہے, آگ کا انگارہ ہے اہل بدعت کے لیے, اہل الحاد کے لیے. جو بھی دنیا میں الحاد پیدا ہوتا ہے, بدعت کھڑی ہوتی ہیں اور شرک کے طوفان اٹھتے ہیں, ایک عالم ربانی ان کا مقابلہ کرتا ہے, ان کی ترغیب و تفنید کرتا ہے, ان کا رد کرتا ہے دلائل کے ساتھ اور علم نافع کے ساتھ. تو علماء ستارے بھی ہیں کسی اور تناظر میں اور چودھری کے چاند بھی ہیں کسی اور تناظر میں. تو فضائل بہت بے شمار ہیں, جنہیں اگر ان کو پوری تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں تو ختم ہی نہ ہونے پائیں, لیکن میں نے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر دیں اور کچھ طلب علم کے قواعد عرض کر دیے, تاکہ آغاز عمر سے ہم ان قواعد کو سمجھ لیں اور پھر ہمارا سارا طلب علم انہی قواعد پر قائم ہو. اللہ تعالیٰ ایک صحیح حرص کے ساتھ اور صحیح مقصد کے ساتھ ہمیں اصول علم کی توفیق عطا فرما دے. علم نافع جو اللہ کی وحی کا علم ہے, قرآن و حدیث کا علم, اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اس سلسلے کو جس کا آج آغاز ہو رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ دابیر قائم رکھے, تاکہ اصول علم اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہے اور قائم رہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن شیخ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے,
ذرا زور سے بولیے گا, آواز نہیں آ رہی.
جی شیخ, اب آواز آ رہی ہے؟
آواز بڑی ہلکی آ رہی.
جی شیخ, اب آواز آ رہی ہوگی آپ کو انشاءاللہ.
جی جی جی,
جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے. آپ کا شکریہ, اور ان لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا, محنت کی, کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اس میں شرکت فرمائی, اور ہمیں جو ہم سنا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جزاکم اللہ خیرن شیخ, آپ آرام کریں, پھر کچھ لوگوں سے وہ اعلانات کرنے.
بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرن. اگلے ہفتے ٹائم پر ہوگا؟
جی شیخ, کیا کہا آپ نے؟
آئندہ پروگرام پر ہوگا نا انشاءاللہ؟
جی 10 بجے ہوگا. اگر کچھ چینجنگ ہوئی تو انشاءاللہ ہم سب بھائیوں بہنوں سے مشورہ کر کے آپ کو ایک ہفتہ پہلے انفارم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے ابھی تک
جو رات پر رہے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم,
انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر,
بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ تمام بہن بھائیوں کا. ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو سوالات کے حوالے سے کافی لوگ پوچھ رہے تھے. سوالات کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام بنایا ہے, ایک تو اس میں یہ بات ہوگی کہ جو بھی سوالات ہوں گے وہ صرف ریٹن ہوں گے, اور جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ صرف جو موضوع کتاب و توحید شیخ پڑھائیں گے اسی کے متعلقہ سوالات ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سوالات, جیسے کہ آج کی اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی پوچھے جائیں گے. اسی طرح جو اگلی نشست کے سوالات ہوں گے اس کو جو فالوئنگ نشست ہوگی اس میں سوالات جو ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ویسے ہمارے سوالات ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ کہیں 2-3 مہینے کے بعد شیخ سے ہم 1 یا 2 گھنٹے لیا کریں گے. جتنے بھی بہن بھائیوں کے سوالات ہوں گے جو ٹاپک کے علاوہ ہوں گے وہ ہم ان سے پوچھ لیا کریں گے. اس کے علاوہ جتنے سوالات ہوں گے وہ darulehsan.com پر آپ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کے سوالات پوچھ لیے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ادھر اسپیشلی امریکہ میں ہیں, اور ابھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سمر کی ویکیشن آ رہی ہے, اور بعض لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, تو اس کے لیے یہ ایک ویب سائٹ ہے, ابھی آپ کو وہ پیسٹ بھی کر دیتے ہیں, سکسیسفل بگینرز. اس میں انشاءاللہ تعالی بچوں کے لیے تقریباً 5 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک بچوں کے لیے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر رابطہ کر کے اپنے بچوں کی رجسٹریشن کروائیں. اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے گا اللہ کے اوپر ایمان رکھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا مقصد, اخلاقیات, ادب و آداب, اور آف کورس صحابہ اکرام کی پیاری پیاری زندگی کے واقعات اس میں بیان کیے جائیں گے. اور اس روم کے حوالے سے, یہ جو روم کھلا ہوا ہے یہ صرف اس پروگرام کے لیے بنایا گیا ہے, اور یہ صرف اسی پروگرام کے لیے کھولا جایا کرے گا. اور جو آئندہ پروگرام شیخ کا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مجھے ایسا ہے کہ جیسے مئی 26 کو ہوگا، یعنی کہ یہ پروگرام جو ہے ہر مہینے کے آخری بدھ کو، جو بھی آخری بدھ ہوا کرے گا اس بدھ کو پروگرام ہوا کرے گا. پلیز ڈائل ان کا بتا دیں. جی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، جو لوگ بعد میں آئے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کراچی سے ہمارے ساتھ آن لائن تھے، شیخ بدیع الدین راشدی رحم اللہ کے شاگرد ہیں، اور یہ ہر مہینے کی آخری بدھ کو انشاءاللہ یہ پروگرام ہوا کرے گا، اور اس میں کتاب و توحید جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائی جائے گی. تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو اس کے بارے میں جو ہے وہ انفارم کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں. اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے، جزاکم اللہ خیرن. اور انشاءاللہ تعالی آپ سے جو ہے 26 مئی کو ملاقات ہوگی. اگر کسی کا کوئی سجیشن، کوئی کامنٹ کوئی ہو تو وہ آپ darulehsan.com کے اوپر بھیج سکتے ہیں، ٹائم کے حوالے سے یا کوئی بھی، جو بھی ہم آپ کے مشکور ہوں گے آپ کے مشوروں کے اور آپ کی رائے کے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.